الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، آپ سب کے علم میں ہے کہ آج یکم محرم الحرام ہے. محرم الحرام کے مہینے کو کا عام تعارف بھی شہادت ہی کے حوالے سے ہے کہ یہ مہینہ شہادت حسین کا مہینہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اسلام کا جو کیلنڈر ہے جس کا آغاز ہی ہوتا ہے وہ شہادتوں سے. یہ آیات سب کو یاد ہوں گی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد چاہو دو چیزوں سے، صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے ان کو کہ جو صبر کرنے والے ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ اور ساتھ ہی فرما دیا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے مسلمانوں، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، اس سے، خوف سے، بھوک سے، ثمرات، نتائج کے نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی خوشخبری سنا دیجیے ان کو کہ جو ان تمام مشکلات پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، واویلا نہیں کرتے، جزا فضا نہیں کرتے، شکوہ شکایت نہیں کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، ہم اس کی ملکیت ہیں، یہ زندگی بھی اس نے عطا کی ہے، وہ جب چاہے لے لیں واپس، یہ اختیار اس کا ہے، حق بھی اسی کا ہے، اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. جس نے پیدا کیا اس نے یہ بتایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم واپس آؤ گے اور اللہ کی عدالت میں سب کو پیش ہونا ہے. یہ موقع کون سا تھا؟ یہ موقع وہ تھا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے اور مدینہ پہنچے ہیں، اور ہجرت مدینہ کے نتیجے میں ایک اسلامی معاشرے کا قیام عمل میں آ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدوجہد تھی وہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی. اس سے پہلے کیا تھا؟ مکے میں دعوت دے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ بھی دعوت کے کام میں لگ جاتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ وہ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے. دعوت کا کام کر رہا ہے شخص، اور وہاں حکم یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، تم پر مخالفت سختی آئے گی، پرسیکیوٹ کیا جائے گا، تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، تمہاری چیتھڑے بھی اڑائے جا سکتے ہیں، آگ پر بھی بھونا جا سکتا ہے، لیکن تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، برداشت کرنا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس مکے میں دعوت کا کام کیا، لیکن مکے میں سے ایمان لانے والے مشکل سے 200 افراد. البتہ اللہ تعالیٰ نے کھڑکی کھول دی تھی، اور ان آخری 3 برسوں میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نبوت یا اظہار نبوت سے مکی دور جو تھا 13 سالہ، اس کے آخری 3 سالوں میں اسلام کی دعوت پہنچی ہے مدینے والوں تک، اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور 3 سالوں کے اندر ہی اوس اور خزرج مدینہ کے لوگ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اچھی خاصی آبادی تھی مدینہ کی بھی، چھوٹا شہر نہیں تھا. یہ اللہ کی تائید و توفیق. اب ایک نیا فیز شروع ہوا، اور نیا فیز شروع ہوا ہجرت کے بعد. اب ایک اسلامی معاشرہ موجود ہے جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل اختیارات تو نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں پر 3 یہود کے قبائل بھی تھے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا. اس معاہدے میں اگرچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سب سے بڑھ کر تھی، لیکن پورا اختیار آپ کے نہیں دیا گیا تھا، ایک معاہدے کے ساتھ جی رہے تھے. ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا تھا پورے طور پر، وہ بھی اپنی جگہ ایک قوت تھے مدینہ کی. چنانچہ اس کا ظہور یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں میں سے بھی بہت جو ہیں، جو خاص طور پر جن کے دل میں کجی تھی، ٹیڑ تھا، ان کی دوستیاں بھی یہود کے ساتھ تھی، اور وہ اپنے فیصلے مقدمات کے لیے ان کے پاس لے جایا کرتے تھے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ ایک اسلامی معاشرہ تھا، لیکن اسے کہنا کہ ایک حکومت قائم ہو گئی تھی جس میں اسلامی سوورن ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی. حکومت باقاعدہ قائم ہوئی ہے، اور جب تک کیپٹل آپ کے قبضے میں نہ ہو، کسی ایک گاؤں میں یا کسی ایک شہر میں آپ بنا کر جو ہے اپنا نظام، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم حکومت ہماری ہے. ناٹ ایٹ آل، یہ آج بھی دنیا میں تسلیم نہیں کیا جاتا، نہ اس وقت تھا. اسی لیے تمام رسول جو بھیجے گئے وہ مرکزی بستی میں، کیپٹل میں بھیجے گئے ہیں، ہر علاقے کے کیپٹل میں. اور رسول کا مقصد ہوتا ہے حیا، مقصد بعثت، ایک طرف تو اتمام حجت بھی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا جو ہر نبی کا کام بھی ہوتا تھا، دوسری طرف اللہ کے دیے ہوئے نظام کو بھی قائم کرنا. اور نظام کو قائم کرنے کے لیے آپ اتھارٹی تبھی بنتے ہیں جب آپ کیپٹل پر آپ کا قبضہ ہوتا ہے. تو حقیقی معنوں میں جورسڈکشن جو آپ کی قائم ہوئی ہے وہ فتح مکہ کے بعد. بہر کیف مدینہ پہنچ کر اب مسلمانوں کو باقاعدہ امت کا ایک خطاب دیا گیا. سورہ بقرہ کے آغاز میں، آپ نے جو حضرات بھی دور ترجمہ قرآن میں شریک ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ میں آغاز میں 4 رکوع جو ہیں وہ تو بہت اہم ہیں، اور قرآن کی دعوت بھی اس کے اندر ہے، اور بہت اہم مباحث ہیں. لیکن پھر 5 رکوع سے جو بات چلتی ہے، مسلسل 10 رکوع تک ذکر ہے بنی اسرائیل کا، اور ان پر چارج شیٹ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں عطا کی، لیکن تم نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی، اور اب تمہیں چارج شیٹ کر کے راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے. اور مسلمانوں کو وہ مقام دیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو حاصل تھا. بنی اسرائیل میں نبی اور رسول آ رہے تھے مسلسل 2000 سال سے. اب یہ نبوت اور رسالت منتقل ہو گئی بنو اسماعیل کو. چنانچہ ہمارے والد محترم، خاص طور پر دور تجویہ قرآن میں بھی آپ سنتے ہوں گے کہ یہود کو معزول کرنے کا اعلان ہے، اور نئی امت کی تشکیل کا اعلان ہے جو یہاں پر ہوا سورہ بقرہ کے اس مقام پر. اور معزولی کا اعلان کس انداز سے ہوا کہ اب تحویل قبلہ ہو گیا. ابھی تک مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، اب اعلان کر دیا گیا کہ نہیں، قبلہ بیت اللہ ہے. اب یہ نئی امت کی تشکیل کا گویا کہ ایک سمبل. اور جب نئی امت تشکیل ہو گئی تو اب ساتھ ہی کہتے جو پہلی بات سنائی گئی ہے انہیں، وہ یہ ہے کہ اب تیار ہو جاؤ، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب یہ نہیں ہے کہ پھولوں کی سیج ہوگی اور خاطر مدارات ہوں گی اور ساری نعمتیں جو ہے وہ تمہارے اوپر آ جائیں گی، نہیں، بہت مشکلات سے گزرنا ہے. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. لہذا یہ شہادت جو ہے یہ تو مسلمان کے لیے ایک فخر ہے، بہت اونچا فخر ہے. قرآن مجید میں دو مقامات پر آیا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، ایک تو یہ مقام ہے سورہ بقرہ، اور سورہ آل عمران میں بھی ریپیٹ ہوا ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، انہیں تو حیات جاویدانی حاصل ہو گئی ہے، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. یہ تو بہت اونچا مقام ہے جو مل گیا ہے. بہرکیف اس ہمارے ہاں سال ہجری کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت سے ہو رہا ہے. پچھلے دنوں ملی ایک جہتی کونسل کا اجلاس تھا، اور اس میں بھی یہ بات طے کی گئی تھی کہ اس جمعے کو خاص طور پر حضرت عمر کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے. ان بلند ہستیوں کی جو ہے یاد، اس سے بھی ہمارے دل جو ہیں وہ، ان کے اندر گرمی بھی ہوتی ہے اور ایمان کی حرارت بھی پیدا ہوتی ہے، ایک ولولہ بھی پیدا ہوتا ہے، ان کی عظمت کا احساس بھی اجاگر ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا مقام دیا. دو سال پہلے بھی میں نے محرم کے پہلے جمعے میں، شاید یکم تاریخ تو اس وقت نہیں تھی، حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی. میں چاہوں گا کہ اسی کا کچھ حصہ جو ہے وہ آج وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عظمت ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مرتبہ و مقام اور دین میں ان کی جو خدمات ہیں، ان کا ایک مختصر سی گفتگو میں احاطہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا. ایمان لانے میں تو انہیں قدر تاخیر ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے چھٹے برس ایمان لائے، اور ابتدا میں شدید ترین مخالف تھے، سب کو معلوم. لیکن یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کے ایمان لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر دعا فرمایا کرتے. چنانچہ ایک حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو افراد کے لیے خصوصی طور پر دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عامر بن ہشام، ان دو میں سے کسی ایک کو تو ضرور اسلام کی توفیق عطا فرما دے. ویسے تو آپ کی دعا سبھی کے لیے ہوتی تھی، لیکن خصوصی دعا یہ تھی، پوری قوم کے لیے دعا کرتے تھے لیکن بالخصوص یہ. عمر بن ہشام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کون ہے، ابو جہل. اور ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اپنے قبیلے کا ایک سردار تھا، اور بہرحال اس میں وہ بھی پوٹینشلز اس میں تھے بہت، تبھی وہ سردار بنا اور اس کا ایک خاص مقام تھا. تو ان دو کے ذریعے آپ کو معلوم تھا کہ اگر یہ دو افراد، ان میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے گا تو اسلام کو بڑی تقویت اس سے ہوگی. ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لوگوں کی مثال معدنیات کسی ہوتی ہے. بڑی خوبصورت مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب اس سے مراد یہ ہے، معدنیات میں کیا ہے، اگر لوہا کہیں پر اس کے ذخائر ہیں تو لوہا جو ہے وہ اس کا ایک ویلیو ہے خاص، وہ لوہا ہی رہے گا، آپ اسے جیسے مرضی چمکا لیں کر لیں. چاندی چاندی ہے، سونا سونا ہے. کچھ لوگ بھی اپنے پوٹینشلز کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے بہت اونچے مقام کے ہوتے ہیں، کچھ میڈیوکر ہوتے ہیں، کچھ نیچے ہوتے ہیں. تو خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو لوگ جاہلیت کے دور میں تم میں سب سے بہتر ہیں، جن میں سب سے زیادہ صلاحیتیں ہیں، اسلام میں بھی آئیں گے تو وہ بھی وہ سب سے بڑھ کر وہاں بھی آ گئے ہوں. اضافہ، جب بات سمجھ میں آ گئی تو وہی شخص جس میں پوٹینشیل تو بہت تھا لیکن وہ اپنے پوٹینشیل کو منفی طرف استعمال کر رہا تھا، اب وہ پوٹینشیل اس کا ڈائیورٹ ہو گیا، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ دین کو جو تقویت پہنچی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد، اس میں سب کو معلوم ہے کہ بہت تقویت ہوئی اور مسلمانوں نے باقاعدہ خوشی منائی. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا فیض تھا کہ آپ کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی. آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں لیکن پچھلوں سے آگے نکل جاتے ہیں. چنانچہ ایمان لانے کے بعد سے زندگی کے آخری سانس تک سائے کی طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. دو افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے, اور یہ سب سے زیادہ آپ سمجھیے کہ آپ کے مشیر خاص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی. چنانچہ جب سورہ آل عمران میں وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وشاورہم فی الامر, اے نبی اپنے ساتھیوں سے مشاورت بھی کیا کیجیے, تو مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ نے اس وقت یہ خیال کیا کہ یہ مشاورت جو ہے اصل میں یہ دو افراد ہی ہیں, انہی سے مشاورت ہوتی ہے, انہی کے بارے میں حکم آیا ہے, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکی دور میں ان کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا تھا, عمر میں کم تھے, جبکہ یہ دونوں جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عمر کے آس پاس, تو یہ ہے وہ ان کا خاص مقام. صحابہ کرام میں ان دو کو کیا مقام حاصل تھا؟ جب میں نے عرض کیا کہ ان کو وشاورہم فی الامر کے حوالے سے یہی سمجھا گیا کہ مراد یہ ہے کہ آپ ان دو سے مشورہ ضرور کر لیا کیجیے. چنانچہ امت میں یہ طے ہے کہ افضل البشر عبادت انبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان دو میں بھی ہم سمجھتے ہیں اور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر کا مقام سب سے اونچا ہے صحابہ اکرام میں. پہلے دن سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ ان کا تعاون, ان کی خدمات, ان کا ایثار, ان کی قربانیاں, وہ غیر معمولی تھی, اور وہ بھی اشراف سے تعلق تھا ان کا, اور بہت اہم منصب ان کے پاس اس معاشرے کے اندر تھا. بہرحال افضل البشر عبادت الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں, امت کا ایک الگ حصہ ہے تھوڑا سا جو اس سے اختلاف کرتا ہے, لیکن پوری امت بحیثیت مجموعی اسی پر متفق ہے. اچھا, ویسے تو صحابہ کلہم عدول سب ہی ایک مقام رکھتے ہیں اور ہم ان کو یکساں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن کچھ گریڈیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور ہی میں معین فرما دی تھی صحابہ کے حوالے سے. سب سے اونچا مقام پوری امت میں ایک تو حضرت ابوبکر صدیق کا ہو گیا, یہ تو امت نے بعد میں بھی طے کر لیا. آپ کے دور میں عشرہ مبشرہ, ان کا تعین آپ نے فرما دیا تھا, اور گویا وہ عشرہ مبشرہ جو ہیں وہ دس افراد وہ چوٹی کے, پوری امت میں ان کا مقام ہے. اور یہ مقام, اس کا اظہار کا مطلب یہ ہے کہ امت بعد میں بھی ان کو اسی انداز سے ٹریٹ بھی کرے. عشرہ مبشرہ, اور ظاہر بات ہے یہ چاروں خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں, حضرت ابو بکر بھی, حضرت عمر بھی, حضرت عثمان بھی, حضرت علی بھی, چھ افراد اور بھی. عشرہ مبشرہ کے بعد فضیلت میں سب سے, امت میں سب سے زیادہ اونچے مقام پر جو ہیں بدری صحابہ ہیں, اور پھر ان کے بعد وہ ہیں کہ جو اصحاب بعث رضوان, وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی سن 6 میں, اس موقع پر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی, یا حضرت عثمان کے, کیونکہ خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی, افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو 1400 صحابہ تھے ان سے بیعت لی تھی, اس کا بدلہ لیں گے, قصاص لیں گے, اور ہر شخص جو ہے وہ بیعت کر رہا تھا موت پر کہ اس مشن کے لیے, موت کے لیے بھی تیار, بیعت علی الموت. تو اصحاب بیعت رضوان جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی, یہ ان کے بعد آتے. بہر کیف امت کا اجماع ہے کہ چاروں خلفائے راشدین علی ترتیب ٹاپ پر ہیں,
حضرت عمر کے کارناموں کی بات کریں، بلکہ حضرت عمر سے بھی پہلے میں کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے میں ان چاروں خلفائے راشدین کا کنٹریبیوشن پوری امت میں سب سے بڑھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کارناموں کی بات کریں تو آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے خلافت اسلامیہ میں پہلی مرتبہ ادارے بنائے اور اسلامی نظام کو منظم انداز میں بالفعل نافذ کیا۔ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ خلیفہ بنے ہیں اور ان کے ذریعے اسلام کو استحکام ملا ہے، اس کی میں تفصیل ذرا آگے بیان کروں گا۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے اور آپ نے اس آپشن کو اختیار کر لیا کہ اللہ کی طرف مراجعت، ایک حدیث کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دی گئی تھی فتح مکہ کے بعد اور سن 10 میں حجت الوداع کے بعد یا اس موقع پر، کہ آپ ابھی دنیا میں اور مزید جو ہیں وہ ٹھہرنے کے خواہش مند ہیں یا اللہ کی طرف واپس مراجعہ۔ تو اللہ نے اس کو قبول، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو قبول فرمایا۔ آپ کے دور میں مکہ فتح ہو گیا، اللہ کا دین قائم اور غالب ہو گیا۔ اس کے بعد پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اگر کوئی مخالف قوتیں اس وقت تھیں تو وہ ان کی بھی صفائی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک بڑے جہاد کے نتیجے میں، اس کا ذکر ہے سورہ توبہ کے اندر۔ پورے اس بلاد عرب کہیے، بلاد عرب تو صحیح نہیں ہے، جزیرہ نما عرب، اب اس پر اللہ کا دین بالفعل قائم ہو گیا، اب کوئی اور قوت نہیں ہے۔ لیکن اس نظام کو جو اللہ نے عطا کیا تھا اس کی ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی تھی کہ اسلامی نظام ہوگا کیسے۔ ہاں، کچھ شرعی سزائیں ہیں، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ دو چیزیں دے کر بھیجتا ہے، ایک آسمانی ہدایت اور دوسرا نظام۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، کہ ہم بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو دو چیزیں دے کر، ایک ہے ہدایت کی روشنی، کتاب، کتاب کی شکل میں آسمانی ہدایت۔ اس کا اصل ہدف کیا ہے اس ہدایت کا؟ کہ ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے وہ اس طرح کی زندگی گزارے کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے، اس کا ایک ایک لمحہ کس انداز سے ہو، اس کی زندگی کس طور سے گزرے، اس کی ترجیحات کیا ہوں، فرد کے لیے رہنمائی۔ اور جو میزان نازل کی ہے یا جس کے لیے سورہ صف میں دین حق کا لفظ آیا ہے، وہ نظام عدل و قسط ہے کہ اللہ کی زمین پر نظام کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس نظام کو جب آپ انالائز کرتے ہیں تو اس کی خوبی یہ ہے کہ اگر ایسا نظام ہو تو زیادہ لوگ اللہ کی بندگی کر کے اپنی آخرت سوار سکتے ہیں، اور اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا نظام ہو انسان کا بنایا ہوا تو نہ صرف یہ ہے کہ انسان ظلم کی چکی میں پستا ہے بلکہ عاقبت بھی برباد کر کے بیٹھتا ہے۔ لہذا یہ بہت بڑی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نظام کی شکل میں، المیزان کا عنوان ہے، دین حق ہے، یہ بھی رسولوں کو عطا کی۔ اب وہ پوٹینشلی تو پورا نظام اللہ نے دے دیا ہے قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس ہے، ابھی اس کا عملی نقشہ نہیں بنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو گیا۔ جیسے ہی کل جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہوا، اس کے چند مہینے کے بعد آپ بھی اللہ کی طرف واپس مراجعت فرما گئے۔ اس نظام کی تفصیلات کیا ہوں گی، عملی شکل کیا ہوگی، اس کی ابھی نوبت نہیں آئی۔ چنانچہ آپ کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں خلافت عطا ہوئی، متفقہ طور پر سب نے مانا۔ لیکن آپ کے دور میں صرف 2.5 سال کا دور تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس دور میں کیا ہوا کہ اب جو کاؤنٹر ریولوشنری فورسز ہیں وہ پھر اکٹھی ہو گئی، حضور کے انتقال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ جو دبک گئے تھے کونو خدروں میں، اب وہ پھر بات بات نکل کے سامنے آئے اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار سامنے آ گئے. تو چنانچہ وہ لوگ کے جو ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح مکہ کے بعد فوج در فوج لوگ جو ہیں مسلمان ہو رہے ہیں، جنہیں قرآن نے کہا کہ ابھی وہ ایمان کا وہ درجہ نہیں ہے، ابھی بس زبان پر اسلام ہے لیکن ابھی بہت دور کا سفر ان کا باقی ہے. ابھی اب ان میں بہت کچے پکے لوگ بھی تھے، اسلام غالب آ گیا انہوں کا، ٹھیک ہے مان دیا اس کو. اب جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تو ایسے بے شمار ہزاروں لوگ ان کی طرف چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا عہد خلافت انہی سے نمٹنے میں گزرا ہے، اور اسی کو سمجھ لیجئے ختم نبوت کے حوالے سے کل بھی ایک جلسہ تھا اور اس سے پہلے بھی تھا، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا. حضرت ابو بکر صدیق کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، آپ نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اس کو فرسٹ پرائیورٹی دی ہے، اور پھر ان باطل قوتوں کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے اور جو جہاد ہوا ہے، ہزارہا مسلمان اس میں شہید ہوئے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے نمبر ون پرائیورٹی اسی کو دی کہ یہ جو ختم نبوت، یہ جو موڑ توڑنے والے آ گئے ہیں، یہ ہیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سب سے بڑے دشمن. چنانچہ انہوں نے استحکام بخشا، یہ سارے فتنے ختم ہو گئے دور صدیقی میں، اور پھر کامل اسلام کا جو ہے وہ غلبہ ایک دفعہ پھر جو ہے اس کے لیے سارا رستہ ہموار ہو گیا. تب آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اب انہوں نے ادارے قائم کیے، اب اسلامی نظام جو تھا اس کی عملی شکل کیا ہوگی اس کی تفصیلات انہوں نے مرتب کی، ادارے قائم کیے. چنانچہ میں نے اس کے حوالے سے کچھ تفصیل بھی یہاں پر لکھی ہے. والد محترم فرمایا کرتے تھے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اسلام تو پورا آ گیا تھا لیکن وہ ایک بند کلی کی شکل میں تھا. مثال دیتے تھے کہ جیسے گلاب کی کلی ہے، جب تک وہ کھلتی نہیں ہے وہ ایک کلی ہے، اس کی خوشبو ابھی باہر نہیں آئی ہے، اس کا حسن ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، پوٹینشلی موجود ہے اس کے اندر پورا گلاب. تو انہیں جو اسلام ملا تھا وہ ایک کلی کی شکل میں تھا، اور حضرت عمر کے دور میں پھر وہ ایک خوبصورت گلاب کے پھول کی طرح کھل کر سامنے آیا، اس کی خوبصورتی بھی اور اس کی خوشبو بھی اور اس کی رعنائی بھی تب ظاہر ہوئی. تو کلی تو موجود تھی، اس کو وہاں تک پہنچانے میں اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شرف عطا فرمایا. چنانچہ حضرت عمر کا یہ کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قرآنی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں باقاعدہ ایک نظام عملی طور پر مرتب کیا، اور بالفعل پورا نظام حکومت نہ صرف قائم کیا بلکہ اس کے تمام ادارے بھی بنائے. حضرت عمر کے نظام حکومت کی تفصیلات جاننے کے لیے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو الفاروق ان کی کتاب ہے بڑی معرکۃ الآراء، اس کو آپ دیکھیں گے بہت تفصیل ہے اس کے اندر، اور اس کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا عظیم کام تھا جو اللہ تعالی نے حضرت عمر سے لیا ہے. حضرت عمر نے نظام حکومت کے حوالے سے باقاعدہ مجلس شورا قائم کی، پہلی مرتبہ یہ ہوا باقاعدہ مجلس، ملک کو صوبہ جات اور اضلاع کی صورت میں تقسیم کیا، محاسد اور خراج وصول کرنے کے لیے ایک پورا محکمہ بنایا، عدالتی نظام کو باقاعدہ ایک منظم نظام کی شکل میں مرتب کیا، افتاء کا باقاعدہ ایک ادارہ قائم فرمایا، اس لیے کہ اب اسلامی سلطنت کی حدود بڑھ رہی ہیں اور جہاں جہاں اسلام جو ہے وہ غالب اور فاتح کی حیثیت سے حکومت مسلمانوں کی ہوتی تھی، وہاں لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کو دیکھ کر اور اسلام کی برکت کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے تھے. چنانچہ اب افتاء کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے کام آپ نے کیے. محاصل اور خراج وصول کرنے کے لیے ایک پورا محکمہ بنایا، عدالتی نظام کو باقاعدہ ایک نظام کی شکل میں قائم کیا، افتاء کا باقاعدہ ادارہ بنایا، فوجداری اور پولیس کا نظام آپ نے ترتیب دیا، اسلامی ریاست کے حدود میں اہم مقامات یعنی اس وقت جہاں جہاں جہاد ہو رہا تھا اس کے حوالے سے اہم لوکیشن کے اوپر چھاونیاں تعمیر کی، بیت المال کا نظام تقسیم جو ہے باقاعدہ مرتب کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو معاملہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سے جو کچھ بھی آتا تھا آپ اسی وقت وہیں تقسیم کر دیتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ مال غنیمت میں سے اصل حصہ مجاہدین کا ہی ہوتا تھا، وہیں ہو گیا تقسیم، اور وہ سارا کچھ جو ہے وہی کچھ ہوتا تھا، اور آگے پیچھے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت مسلمانوں کے پاس، لیکن اب فتوحات کے ذریعے جو بہت کچھ آ رہا تھا، چنانچہ مال غنیمت حضرت ابو بکر کے دور میں بھی باقاعدہ بیت المال کی تشکیل نہیں ہو پائی تھی، اس لیے کہ وہ بھی مسلسل ایمرجنسی کی حالت میں رہے ہیں، مدعیان نبوت کے خلاف جہاد مسلسل، حضرت عمر کے دور میں یہ باقاعدہ بیت المال کا نظام بنا، اس کے علاوہ بھی حضرت عمر نے مفاد عامہ کے بہت سے کام کیے، بازار بنائے، مارکیٹیں بنائیں، پل بنائے، نئے شہروں کو آباد کرنے کا ایک نیا راستہ دکھایا، اور یہ واضح پیغام بھی دیا کہ جب شہر زیادہ اس کی آبادی بڑھنے لگے تو پھر اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اسی کو پھیلاتے جاؤ اور تھوڑا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے جیسے آج ہم بھگت رہے ہیں اس کا عذاب، بلکہ نئے شہر بسائے جائیں، چنانچہ یہ اصول بھی اس وقت نو انسانی کو ملا ہے. مزید یہ کہ آپ نے تعلیم کا شعبہ بھی باقاعدہ تشکیل دیا، اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی علوم کے لیے بھی شعبے بنائے. یہ ہیں جو چند ایک نام میں نے گنوائے ہیں، ورنہ جو بھی کسی ایک حقیقی فلاحی اسٹیبلش ریاست کے اندر جو بھی حکومتی شعبے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب حضرت عمر نے قائم کر دیے تھے اپنے عہد خلافت. حضرت عمر کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مائیکل ہارٹ جس نے وہ کتاب لکھی ہے ڈی ہنڈرڈ، یہ پچھلی صدی کے اواخر میں ہی آخری دہائیوں میں ہی نیو یارک سے چھپی تھی، ڈی ہنڈرڈ موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، 100 افراد کا اس نے تعین کیا کہ پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ انفلوئنشل لوگ جنہوں نے تاریخ کا رخ بدلا ہے اور موڑا ہے وہ کون ہو سکتے ہیں. اس نے اپنے اعتبار سے 100 افراد کا انتخاب کیا، پھر گریڈیشن بھی کی تھی کہ نمبر 1 پہ کون ہے، اور بہرحال الفضل ما شہدت بھی لعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کی شہادت دشمن بھی دیں گواہی دیں، اور اس کی دیانت کی بھی داد دینی چاہیے، وہ خود کرسچین تھا لیکن بہرحال ریزنس بھی لکھی ہیں. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا ہے اپنے حساب سے، اس نے کیلکولیشن جو بہت موسٹ انفلوئنشل، نمبر 2 پر نیوٹن کو لایا، خود وہ ہے عیسائی ہے مسیحیت، حضرت عیسیٰ کو تیسرے نمبر پر لایا. بہرحال اس شخص نے جو 100 انفلوئنشل پرسنالٹیز کا تعین کیا ہے ان میں صرف ایک مسلمان کا نام اور شامل ہے، وہ حضرت عمر ہیں. تو یہ ہے کہ ان کی عظمت کا لوہا جو ہے وہ دشمن بھی ماننے پر مجبور ہوئے. حضرت عمر کے حوالے سے تو اور بھی بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا تھا، ایک بات ضرور میں ایڈ کروں گا کہ ایک طرف ان کی عظمت دیکھیے، ان کا مقام دیکھیے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے نام سے کیسر و کسرا کے در و دیوار کانپتے تھے. یہ صرف محاورہ تو نہیں واقع، لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات میں انتہائی درویش منش انسان، دنیا کی سب سے بڑی قوت کے سربراہ ہونے کے باوجود آپ کے کپڑوں میں کئی کئی پیوند لگے ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایک ایرانی سفیر جو ہے وہ آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے، تو ایک تو اس کی تصدیق کی گئی، اسے بتایا گیا کہ ہمارے ہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہاں خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ خلیفہ عمر ہیں، اور وہ گئے ہیں اس طرف کو نکلے ہیں مدینہ کے ایک سائٹ پر، بیت المال کے کچھ گم شدہ اونٹ ہیں ان کی تلاش میں نکلے. وہ بھی چل پڑا ادھر, تو جا کے دیکھا اس نے کہ آپ کافی تلاش کے بعد شاید تھک گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے کسی دیوار کے سائے, وہ کسی درخت کے سائے تلے ایک اینٹ کا جو ہے وہ سرہانہ بنا کر اور آپ آرام کر رہے تھے. تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ ہے حضرت عمر. اب وہ حیران پریشان, مہاراج اس کی زبان سے نکلا کہ اے عمر تم عادل کرتے ہو لہذا تمہارے لیے کوئی خوف نہیں, ہمارے بادشاہ جو ہیں وہ ظلم کرتے ہیں اور اتنا خوف ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی فصیلوں کے اندر محفوظ رہ کر بھی کانپتے ہوئے رب گزار. تو بہر کیفی ان کی عظمت کے بہت سے پہلو تھے, چند ایک ہی ہیں کہ جن کا ذکر ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حالات حاضرہ کے حوالے سے سب سے اہم ایشو تو ایسا ہے کہ جس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو حلقہ 120 لاہور میں حالیہ ضمنی انتخابات کے نتائج جو سامنے آئے ہیں اور دینی جماعتوں کا معاملہ جو سامنے آیا ہے, اس میں ظاہر بات ہے کہ ہم بھی دینی جماعتوں کا حصہ ہیں اور یہ شرمساری ہم سب کے لیے ہے مشترک طور پر, لیکن بہرحال لمحہ فکریہ ہے. میں صرف اشارہ کروں گا کہ بانی محترم تنظیم اسلامی کے اور والد محترم ہیں میرے, وہ 1957 میں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اس راستے سے, الیکشن کے رستے سے اس ملک میں اسلام نہیں آ سکتا. اس وقت صرف ایک الیکشن ہوا تھا, وہ 1951 کا تھا جس میں جماعت اسلامی نے حصہ لیا تھا, اور وہ اکیلے نہیں تھے, جماعت اسلامی کے اور بھی بہت سے سینئر لوگ تھے, ان کی بھی یہ رائے بنی تھی. اور کیف یہ ہے کہ لیکن اس کے باوجود اب جہاں تک معاملہ پہنچا ہے وہ تو بہت ہی ہم سب کے لیے شرمساری کا موجب ہے. اور ایک اور وہ خوفناک نتیجہ یہ نکلتا ہے, یعنی دینی جماعتوں کو ملنے والے سارے ووٹ بھی جمع کرنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں سیکولر جماعتوں کے مقابلے میں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پاکستان میں سیکولر عناصر جو خود کو روشن خیال اور ماڈریٹ کہتے ہیں, وہ بڑے دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی عظیم اکثریت اس ملک میں اسلام نہیں چاہتی. یہ ان کے لیے گویا کہ ایک اور ہم نے سپورٹ دے, بلکہ سیکولرزم ہی جو ہے وہ ہمارا تمام عوام جو ہے وہ سیکولرزم ہی چاہتے ہیں اس ملک کے اندر کہ وہ رائج ہو اور نافذ ہو. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ اور جو سرویز آتے ہیں, مختلف کمپنیز بھی کرتی ہیں کچھ, اکثر و بیشتر ان سرویز کا جو نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ملک کے اندر اسلامی شریعت تمہیں پسند ہے یا دوسرا نظام, تو زیادہ ہمیشہ اس پہ پڑ رہا جو ہے, اس سروے کے نتائج جو ہم تک پہنچتے ہیں وہ یہ ہیں کہ زیادہ لوگ اسلامی کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں, اسلامی نظام کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کم ایک بات ثابت ہو گئی کہ الیکشن پالیٹکس کے اندر جو لوگ ایکٹیو ہو کر حصہ لے رہے ہیں سیاست میں, وہ اپنا وقار بالکل کھو بیٹھے. راستہ کوئی اور ہونا چاہیے, اور وہی بات ہے کہ جو الحمدللہ بانی محترم نے اس کو کھول کر واضح کیا ہے, اور وہ راستہ جو ہے وہ ایک بڑی بھرپور عوامی تحریک کا ہے. اور اس کے حوالے سے ہمارے پاکستان میں ماحول بہت سازگار بھی ہے بہت سے اعتبارات سے, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں, لیکن بہت سے اعتبارات سے پاکستان میں حالات سازگار ہیں. اور ہمارا تجربہ بھی ہے, دینی جماعتیں جب بھی کسی ایشو کے اوپر عوامی تحریک چلاتی ہیں تو عوام ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اس تحریک میں انہیں کامیابی ملتی ہے. لیکن جزوی ایشوز کے اوپر تحریکیں چلائی ہیں دینی جماعتوں نے, قادیانیوں کے خلاف موومنٹ اٹھی ہے لیکن وہ مخصوص تھی قادیانی مسئلے کے ساتھ. اسی طریقے سے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے 5 سال پہلے بھی تحریک اٹھی تھی, اس کی یادیں تو سب کو تازہ ہوں گی. اور حکومت نے آسیہ بی بی کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا, اور 295C کے حوالے سے بھی دوسروں سے وعدے کر لیے تھے کہ ہم ختم کر دیں گے, اس لیے کہ دباؤ تھا اوپر سے, توہین رسالت کا قانون ختم کرو. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, سلمان تاثیر صاحب گورنر تھے, پھر جو ہوا سو ہوا. لیکن ثابت کیا ہوا کہ جب تحریک چلی تو حکومت نے ہاتھ جوڑ دیے, جب دو بڑے 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 عظیم جلسے ہوئے ہیں اور ریلیز نکلی ہیں کہ جو کہتے ہو مان لیتے ہیں, یہ راستہ بڑا مؤثر ہے. الیکشن کے میدان میں صفر ہیں دین جماعتیں، تحریک کے میدان میں ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اس اور بھی بہت سے اعتبارات سے اسی میں خیر ہے. الیکشن کا راستہ جو ہے وہ بہت پہلے بھی مشکوک ہی ہے. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں، گریز استر ہے جبوری، غلام پختہ کار شوق، یز مغزے دو صد سر فکر انسانی نمی آیت. یہ بھی علامہ اقبال فرما رہے ہیں، یہ جو طرز جمہوری تم نے اپنا لیا ہے مغرب سے ویسٹ سے لے کر، اس سے باز آ جاؤ اور ذہنی پختگی کا ثبوت دو. اس لیے کہ 100 گدھوں کا بھی مغز جو ہے جمع کر لیا جائے تو ایک انسان وجود میں نہیں آ سکتا. بہرحال علامہ اقبال ہیں، انہوں نے اپنا اس انداز سے اظہار کیا ہے اپنے خیالات کا. تو بہر ہم یہ نہیں کہتے کہ حرام ہے اس ملک کے اندر الیکشن میں حصہ لینا، اور وہ بھی اسی لیے کہ ملک میں دستور میں لکھا ہے کہ یہاں پر حکمرانی اللہ کی ہے، حاکم اعلی اللہ ہے، سوورن یہاں پر اللہ ہے اس ملک میں. یہ الگ بات ہے کہ صرف لکھا ہوا ہے، عملاً نہیں ہے، اور اس لکھے ہوئے کو بھی مشکوک کیا جا رہا ہے. اور اگر وہ مشکوک بن گیا تو پھر دینی جماعتوں کے لیے اس ملک کے اندر سیاست کے اندر آنا حرام ہو جائے گا. اس لیے کہ جمہوریت اپنی اصل کے اعتبار سے کفر ہے، شرک ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اسلام میں سوورن کون ہے؟ اللہ. جمہوریت میں سوورن کون ہے؟ قانون بنانے کا اختیار کس کا ہے؟ حلال حرام کا فیصلہ کرنے کا اختیار کس کا ہے؟ عوام کی اکثریت، اس کے نمائندے جو فیصلہ کریں وہ ہی ہوگا. ساری دنیا کا تو یہی مذہب ہے. پاکستان میں اس کی گنجائش صرف اس لیے ہے کہ یہاں ہمارے دستور میں طے ہو چکا ہے کہ نہیں، حاکم اعلی اللہ ہی ہے، سوورن وہ ہے. اس کو ماننے کے بعد اس کے نیچے جو ہے جمہوری نظام، اس کے تحت، اس کے اکارڈنگلی ہونا چاہیے، تو اس کا جواز ہے، ورنہ قطعاً جواز نہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب اس کا جو جواز ہے وہ ہماری عدلیہ نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ اب مشکوک ہو چکا ہے، اور اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو ہے اب وہ اس کی کوئی یقین دہانی اس کے اندر نہیں ہے جو فیصلے عدلیہ نے کیے ہیں اس کے حوالے سے. بہرحال ایک یہ ضمنی بحث تھی. تو جو سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہے، ان سے گزارش یہ ہے کہ نہیں، دوسرے راستے کو بھی دیکھیے. اور آپ نے دینی جماعتوں نے ہی ایک سے زائد مرتبہ اس راستے کو اختیار کیا، تحریک کے راستے کو، اور اللہ نے کامیابی دی. مجھے حال ہی میں ایک ایسے اجلاس میں شرکت کا موقع ملا کہ جس میں بہت سے دینی جماعتوں کے نمائندے موجود تھے. الحمدللہ وہاں میں نے اپنا موقف بیان کیا. پہلے سے اتفاق سے یہ طے ہو چکا تھا، ایک پلیٹ فارم ہے ملی یکجہتی کونسل کا، اس میں، اور پورا موقف الحمدللہ میں نے سامنے رکھا ہے، جس کو سنا بھی گیا ہے، اللہ کا شکر ہے. اس پہ غور کرنے کا بھی عندیہ دیا گیا ہے اس محفل میں. اللہ کرے کہ ہماری دینی جماعتیں اس انداز سے آئیں. اسی میں میں نے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی اس ملک کے اندر، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے، اور وہ بہت اہم ہے کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی اور ناکام ہو گئی. عام طور پر یہ ایک تاثر ہے، اس کی بھی میں نے وہاں بھی وضاحت کر دی تھی، میں یہاں بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو تحریک چلی تھی آپ کو یاد ہوگا اس کا پس منظر کیا تھا. یہ 1977 کی بات ہے. بھٹو صاحب جب اقتدار میں آ گئے تھے اور ان کا اقتدار جو ہے اب وہ اس کی ڈیوریشن پوری ہو گئی تھی، 4 سال 5 سال پورے ہو گئے تھے، اگلے الیکشن انہوں نے اپنی ہی حکومت کے زیر انتظام کروا دیے. بھٹو صاحب نے وقت کے مطابق، پلاننگ کے مطابق، جمہوری سسٹم کے مطابق الیکشن کروائے. الیکشن میں جو نتائج آئے اس کی روح سے انہوں نے پھر سویپ کیا پورے ملک کے اندر، اور بڑی بھرپور کامیابی ان کو ملی نتائج کے حوالے سے. تو بہرحال پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں نے اس کے خلاف ایک محاذ قائم کیا کہ ان میں دھاندلی ہوئی ہے، ہم ان نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. اور اس میں سب سے پہلے آواز اٹھانے والا اور مرکزی رول پلے کرنے والا اصغر خان تھا، اور اصغر خان کھلا سیکولر ذہن کا آدمی تھا، بہت ہی زیادہ کھلا، ننگا سیکولرزم. اور سیکولرزم کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب نظام مصطفیٰ کا دشمن. ہمیں کسی نبی کا کسی رسول کا نظام نہیں چاہیے. ہماری جو اکثریت ہے، جو جمہوری پروسیس کے نتیجے میں جو بھی پارلیمنٹ ہے، وہ جو چاہے قانون بنائے، اس میں کسی مذہب کا دخل نہیں ہونا چاہیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں آ گئے، دین اسلام بھی اسی میں آ گیا. بار کہ تحریک چلائی گئی 9 ستارے، جو لوگ اس وقت میری عمر کے آس پاس ہیں انہیں تو اچھی طرح یاد ہوگا، 9 ستاروں کی تحریک تھی وہ، اور پی این اے اس کا عنوان تھا، پاکستان نیشنل الائنس، متحدہ قومی محاذ، اردو زبان میں اس کا یہ ترجمہ کیا گیا تھا. تحریک شروع ہو گئی بھٹو کے خلاف، ساری سیاسی جماعتیں، دینی بھی اور دوسری بھی، پیپلز پارٹی کے سوا، وہ اس وقت اتنی ہی ہوا کرتی تھی، وہ سب اس کا حصہ بن گئی. لیکن جب دیکھا گیا کہ مومنٹم نہیں بن رہا تحریک کا، تو پھر اس کا عنوان کر دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک، اور مولانا مفتی محمود صاحب کو اس کا صدر بنا دیا گیا. اور اس موقع پر والد محترم نے بھی صاف طور پر اس کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے عوام کو نظام مصطفیٰ کے نام پر، یہ خالص اینٹی بھٹو تحریک ہے، جس دن بھٹو ہٹ گیا یہ تحریک ختم ہو جائے گی، مر جائے گی. لیکن بہرحال نظام مصطفیٰ کے نعرے کا اتنا اثر تھا کہ لوگوں میں بڑا جوش جذبہ پیدا ہوا، لوگوں نے گریبان کھول کر سینے پر گولیاں کھائی ہیں، لاہور میں بھی بڑی بڑی قربانی کے لیے لوگ تیار ہو گئے. لیکن چونکہ اصل حقیقت اور تھی، جیسے ہی بھٹو صاحب ہٹے ہیں تحریک کا پتہ ہی نہیں، کون سی تحریک، کیا نام تھا اس کا، کیا مقاصد تھے. تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا، ایک خالص سیاسی تحریک جس میں ملک کی ساری سیکولر جماعتیں بھی شامل تھیں، اور سیکولر جماعتوں کا کو میں بتا چکا ہوں سیکولرزم کا مطلب ہے اسلام دشمن، اسلامی نظام کی دشمنی. تو یہ ہے حقیقت اس کی، تو نہ چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دینی جماعتوں کے ذمہ قرض ہے کہ حقیقی نظام مصطفیٰ کی تحریک وہ چلائیں. اگر جھوٹی چلائی تھی تو اب ان پر قرض بنتا ہے کہ حقیقی چلائیں، اور جتنا جلدی ہو سکے اس قرض کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی بات اور ہے اگر اجازت دیں تو، ایک بڑی ہی تشویشناک خبر جو سامنے آئی ہے کہ جنیوا میں آزاد بلوچستان کے پوسٹر اور بینرز لگانے کا معاملہ چل رہا ہے سوئٹزرلینڈ میں. اور عجیب بات یہ ہے، تعجب والی بات یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ سیاسی اور عسکری حوالے سے ایک غیر جانبدار ملک تصور کیا جاتا ہے، اس میں کسی اس ملک کا کسی سے تنازع نہیں، اس کی کوئی فوج نہیں، غیر جانبدار اس حد تک ہے کہ کسی دوسرے ملک کے بھگوڑے کو سیاسی پناہ نہیں دیتا. اس سب کے باوجود ریاست پاکستان کے باغی براہم داغ بگٹی کو وہاں سیاسی پناہ دی گئی، جو بی ایل اے بلوچستان لبریشن آرمی کا اہم لیڈر ہے. اور جنیوا میں آزاد بلوچستان کے پوسٹرز اور بینرز لگنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے حواری اب پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے ہیں. اس میں جہاں وہ سارے اصول اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے ان کے سارے اصول ختم ہو جاتے ہیں، ویسے دنیا کے لیے اچھے اصول بنا رکھے ہیں انہوں نے، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے، مسلمانوں کی بات آتی ہے، تو سارے اچھے اصول پاؤں تلے ہوتے ہیں. لیکن دوسری بات، دوسری طرف یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن ہمارے پیچھے کس طریقے سے سرگرم عمل ہیں، لیکن ہمیں اپنی ہوش نہیں ہے. ہم اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے، المیہ اس بات کا. ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت ہمارے پیچھے ہے. آپ صرف انڈیا کو کہتے ہیں، یہ سوئٹزرلینڈ کے اندر، جنیوا کے اندر اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان کو توڑنے کی تحریک تو وہاں چل رہی ہے، کہاں کہاں نہیں ہو رہا. لیکن ہم اپنے داخلی معاملات کے اندر یہ ایسے الجھے ہوئے ہیں، اور حق و باطل کے معیارات کو جو ہے سارا انہی پر لاگو کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا جملہ، اللہ تعالی ہمیں جاگنے کی تو ان خبروں کے حوالے سے قوم کو جگانے کی ضرورت ہے کہ شاید اللہ کا بڑا عذاب قریب آ چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اور ہمارے جو بھی ذمہ داران قوم ہیں کسی بھی سطح پر ان سب کو صحیح سوچ اور صحیح مسلمانوں والی سوچ عطا فرمائے, اور اس ملک کے حوالے سے ہم مل کر تہیا کریں کہ اس ملک میں اللہ کے دین کو نظام مصطفیٰ کو قائم کرنا ہے اور اس کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.